نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، اصل چیز تو یہی ہے کہ اللہ تعالی شانہ کا کوئی حکم مومن کے سامنے آ جائے تو وہ اپنے تمام تقاضوں کو مغلوب کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرے. اگر کسی کی باطنی استعداد اتنی ہے، اگر کوئی اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہے، غور کرتا ہے اور اسے یہ نظر آتا ہے کہ میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، جو بھی اللہ کا حکم میرے سامنے آتا ہے تو آسانی سے یا مشکل سے، لیکن میں کرتا ضرور ہوں. راستے میں چلتے چلتے نگاہوں کو جھکانے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں نگاہوں کو ضرور جھکا دیتا ہوں. اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جسے میں پورا نہیں کرتا. کرنے کے جتنے کام ہیں، فرائض واجبات، ان کو کرتا ہوں، اور بچنے کے جتنے کام ہیں، حرام اور مکروہات تحریمیہ، ان سے بچتا ہوں، اور بشری تقاضے سے کسی وقت شاذ و نادر کبھی کبھار کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس وقت اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ توبہ کر، تو فوراً میں توبہ کر لیتا ہوں. دل میرا بے چین رہتا ہے کہ آج مجھ سے یہ خطا ہو گئی، تو جب تک توبہ نہیں کر لیتا اس وقت تک سکون نہیں ملتا. اگر کسی کی یہ کیفیت ہے تب اسے کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو چل رہا ہے دین پر، جس کام کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے اس کام کو بجا لا رہا ہے. تو اصل چیز تو یہی ہے، زندگی کا مقصد یہی ہے، تصوف کا مقصد بھی یہی ہے، سلوک کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندے کو اپنے آپ پر، اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہو جائے کہ جتنے ڈوز ہیں، کرنے کے جتنے کام ہیں، ان سب کو بجا لائے، اور جتنے ڈونٹ ہیں، بچنے کے جتنے کام ہیں، ان سے خود کو بچائے، اور کبھی کبھار اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس وقت بھی بے چین ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک اسے سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ توبہ کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے. اگر کسی کو یہ کیفیت حاصل ہے، اگر کسی کی ایسی زندگی ہے، تو اسے کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے. جسے ایک تندرست آدمی ہے اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، ایک ماہر ڈرائیور ہے تو اسے کسی انسٹرکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ڈرائیور ماہر نہیں ہے، وہ موٹر وے پر گاڑی کو لانا چاہتا ہے، روڈ پہ گاڑی چلانا چاہتا ہے، تو اسے کسی انسٹرکٹر کے پاس تو جانا پڑے گا. جب وہ خود محسوس کرتا ہے کہ میں ڈرائیونگ نہیں کر پاؤں گا، اور اگر کروں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور کوشش بھی کرتا ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اسے پھر کسی انسٹرکٹر کے پاس جانا پڑے گا، سکھانے والے کے پاس جانا پڑے گا. اسی طرح ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے سر میں درد رہتا ہے، مجھے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، ایپیٹائٹ نہیں ہوتی، بھوک نہیں لگتی، تو وہ تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا نا. تو اسی طرح، بالکل ٹھیک اسی طرح، جو شخص اللہ کے احکام کو بجا نہ لا سکے، یعنی اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کر نہ پاوے، 100 में से 100 के 100 छूट रहे हैं, या 100 में से 90 छूट रहे हैं, या 100 में से 10 छूट रहे हैं, या 100 में से 1 छूट रहा है। बीमार तो है ये, सब कुछ हो रहा है, मगर एक चीज काबू में नहीं है। एक फर्ज काबू में नहीं है, एक वाजिब काबू में नहीं है, एक हराम काबू में नहीं है, एक मकरूह तहरीमी काबू में नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये बीमार है और खुद को समझ में नहीं आता कि इसको काबू में कैसे लाऊं, तो उसे इंस्ट्रक्टर की जरूरत होगी, इसे किसी माहिर की जरूरत होगी जो उसे बतलाए कि इसको काबू में कैसे लाया जाए। तो बैअत होने की, किसी को शेख बनाने की, किसी की सरपरस्ती में दीन पर चलने की जो जरूरत पड़ती है वो इसलिए कि अल्लाह ने हमें तो पैदा इसीलिए किया है कि मेरे हुक्मों को बजा लाए, लेकिन जब हुक्मों को बजा नहीं ला सकते इसका मतलब है कि कोई कमजोरी है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए अल्लाह ने अपने फजल करम से एक रास्ता बनाया है, कुछ माहिरीन पैदा किए हैं। तो ये माहिरीन जो है, जब उनसे हम अपना रिश्ता जोड़ते हैं, राबता जोड़ते हैं, तो हमारी सूरत हाल को देखकर हमारे दिलों को और हमारी रूहानी लाइफ को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, पुख्ता करने के लिए हमें जिक्र अजकार बतलाते हैं और हमें ताकीद करते हैं कि बुरी सोहबत से बचो और अच्छी सोहबत इख्तियार करो। तो वो जो हमारा गोल है, असल तो वही है कि अल्लाह की जो नाफरमानी हो रही है उस नाफरमानी को काबू में लाना, नजर तो वही रहेगी हमारी। और उसके लिए करना क्या है हमें, जिक्रुल्लाह की कसरत और बुरी सोहबत और बुरे माहौल से बचकर अच्छी सोहबत और अच्छे माहौल को इख्तियार करना, ये उसके लिए जरिया है। लेकिन वो सिर्फ सोहबत साले इख्तियार करके नहीं बैठा रहेगा, जिक्रुल्लाह की कसरत करके बैठा नहीं रहेगा, वो ये देखेगा कि इन दोनों के जरिए वो मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। यानी जैसे एक शख्स है, वो चल नहीं पाता, ये चलता है तो लड़खड़ाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे फिजियो के पास भेजता है, फिजियो उसे हर हफ्ते बुलाता है एक्सरसाइज के लिए, और एक्सरसाइज सिखाकर उसे घर भेजता है कि तुम घर जाकर के एक्सरसाइज करो। तो एक्सरसाइज करने वाला एक्सरसाइज भी करता है, और एक्सरसाइज करने के बाद एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, चार हफ्ते देखता है कि मेरे चलने में कोई फर्क आ रहा है कि नहीं। इसलिए कि फिजियो मकसूद नहीं है, मकसूद चलना है। अगर उसे अच्छी तरह चलने में कामयाबी नहीं हो रही है, तो या तो ये कि फिजियो की तरफ से जो एक्सरसाइज बतलाई गई है वो गलत है, या ये कि जिस तरह मुझे एक्सरसाइज बतलाई गई है उस तरह मैं पाबंदी के साथ कर नहीं रहा हूं। तो असल मकसूद जो है वो ताअत है, ताअत यानी अल्लाह की फरमा बरदारी, अल्लाह का कहना मानना, अल्लाह जिन कामों को करने के लिए कहे उन कामों को करना, जिन कामों से बचने के लिए कहे उन कामों से बचना, और इसमें हमेशगी हो, इसमें हमेशा कंटिन्यूटी हो। ये ना हो कि एक हफ्ते के लिए ताअत रही फिर टूट गई, नहीं, एक महीने के लिए फिर टूट गई, दवा में ताअत। ये नहीं कि नमाज में तो ताअत है मगर रोजों में नहीं है, तो दवाम तो नहीं हुआ ना। पांच इबादतों में तो ताअत है, पांच में नहीं, पांच हुक्मों को मान रहा है, पांच को नहीं, या दस के दस को मान रहा है मगर दो महीने के लिए मान रहा है फिर एक को छोड़ देता है। दवा में ताअत, तमाम अहकाम को माने, सारे डूज और सारे डोंट्स को कंट्रोल में लाए, और हमेशा के लिए, कब तक के लिए, मौत के लिए। दवा में ताअत, दवा में ताअत अल्लाह ताला शानहू हम सब के लिए आसान फरमा दे। دوام اطاعت. یہ جو دوام اطاعت ہے اگر یہ کسی کو حاصل ہے تو اسے شیخ کی ضرورت نہیں ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب ایمان قبول کرتے تھے اور ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار انہیں نصیب ہو جاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مل جاتی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جیسی اللہ نے اپنی کائنات میں کوئی صحبت پیدا ہی نہیں کی ہے. تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا, اس صحبت کا اثر یہ ہوتا تھا کہ فوراً دوام اطاعت پر آ جاتا تھا ہر فرد. جب دوام اطاعت ہے تو ایسے لوگوں کو نہ بیعت ہونے کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کو نہ شیخ کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کو نہ ذکر کثیر کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کو نہ اشغال کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کو نہ مراقبوں کی ضرورت ہے. مقصد تو حاصل ہو گیا ہے, جب تندرست ہے تو دوا کیوں پیے گا؟ جب ڈرائیونگ پہلے ہی سے جانتا ہے اور لائسنس لے چکا ہے تو اب کسی انسٹرکٹر کو 50 پاؤنڈ دے کر کے سیکھے گا کہ لائسنس کیوں لے گا؟ ایک شخص کو ماحول اچھا مل گیا, ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جب وہ مکتب میں گئے تو انہیں قرآن کا معتبر ہی حصہ یاد تھا, 10 پارے 15 پارے 20 پارے یاد تھے. تو جب 15 20 پارے یاد ہی ہے تو اب اسے دوبارہ کیوں شروع کروائے گا؟ پوچھا گیا کہ بھائی تمہیں اتنے سپارے کیسے یاد ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ ہماری والدہ حافظہ ہے اور جب وہ ہمیں کھلاتی پلاتی تھی, دودھ پلاتی تھی, پھر جب بڑے ہوئے تھوڑے تو کھلاتی پلاتی تھی, تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کرتی تھی, تو ہمیں بچپن ہی میں یہ سب یاد ہو گیا ہے. تو ایک شخص حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں کہ برما میں ایک بچی پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے یہ قرآن کا معجزہ بار بار ظاہر ہوتا ہے. تو بچی پیدا ہوئی تو وہ مادر زاد حافظہ, یعنی ماں کی پیٹ سے نکلتے وقت ہی وہ حافظہ تھی. تو جب وہ بڑی ہوئی اور بڑی ہونے کے بعد بولنے لگی تو لوگوں کو پتا چلا کہ اسے تو پورا قرآن یاد ہے. تو حفاظ باقاعدہ جاتے تھے اور اس کا امتحان لیتے کہ یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو, تو فر فر پڑتی تھی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اس کی عمر 4 سال لکھی ہے کہ 4 سال کی بچی تھی جب اس کا امتحان لیا گیا, حضرت کو جو روایت پہنچی. تو جب ایک شخص پہلے ہی سے حافظ ہے تو اسے حفظ کلاس میں بٹھائیں گے کیوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا, دوام اطاعت. کبھی لغزش نہیں ہوتی تھی اور تکوینی طور پر دین کی تکمیل کے لیے, دین کو مکمل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سے کچھ غلطیاں کروائی گئیں. اس لیے کہ وہ غلطی نہ کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ مسئلہ نہ آتا, اور مسئلہ نہ آتا تو پتہ نہ چلتا. تو جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوری زندگی میں ایک آدھ مرتبہ جو غلطی ہو گئی تو ان کی بے چینی قابل دید تھی, بے چین ہو جاتے تھے مرد بھی اور عورتیں بھی. اور اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا تھا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو اطمینان نہیں دلا دیا جاتا تھا کہ تمہارا گناہ معاف ہو چکا ہے, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دی. اس میں بازوں نے اپنے اوپر حد بھی لگوائی, مرد بھی ہے اور عورت بھی. اقیم علی الحد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اوپر حد قائم کیجیے. اور بار بار جانا اور بار بار درخواست کرنا کہ میرے اوپر حد قائم کیجیے, یعنی بے چینی کتنی, اور وہ بھی 1-2 سال تک بے چینی رہے کہ ابھی تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو ہمارے زمانے میں بھی اگر کوئی ایسا خوشبخت انسان ہو جو پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اس کی باطنی حالت ایسی ہے من جانب اللہ, فضل ہو سکتا ہے ہمارے زمانے میں بھی کسی پر, اور فضل ہوا اور وہ پوری شریعت مطہرہ پر عمل کر رہا ہے پابندی کے ساتھ, تو اسے کسی شیخ کی ضرورت نہیں, اسے ذکر و اشغال کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ مقصود تو اسے حاصل ہے. لیکن جو لوگ بیمار ہیں, بیمار ہیں, ماحول برا ملا بچپن میں, بڑھتے نشو نما پاتے رہے لیکن تربیت نہیں ہوئی, گھر کا ماحول اچھا تھا تو باہر کا ماحول برا, کبھی کبھی دونوں ماحول برے, دوست برے ملے, اسے اکثروں کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ بلوغ میں داخل ہوتے ہیں تو بلوغ میں داخل ہونے تک میں بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں چاروں طرف سے, بالغ ہونے سے پہلے ہی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے غلط غلط کاموں میں. اب بالغ ہو رہے ہیں بیماریوں کے ساتھ, روحانی بیماریوں کے ساتھ, تو دین پر تو عمل نہیں کر پائیں گے, تو اب بیماریاں اور بڑھیں گی. اس لیے کہ بیماریاں ہیں, علاج کرواتا نہیں تو بیماریاں اور بڑھیں گی. اور بیعت ہونے کا خیال آتا ہے 25 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں, اور بیعت ہونے کے بعد بھی شیخ کی طرف سے, ڈاکٹر کی طرف سے, روحانی طبیب کی طرف سے جو رہنمائی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, تو تندرست کیسے ہوگا, پوری شریعت پہ عمل کیسے کر پائے گا, نماز نہیں پڑھ سکتے, نمازیں نہیں پڑھ سکتے, زکات نہیں دے سکتے, رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے, نظر کی حفاظت نہیں کر سکتے, غیبت سے نہیں بچ سکتے, بدگمانی سے نہیں بچ سکتے, تکبر میں مبتلا ہے, عجب میں مبتلا ہے, ظلم کر رہے ہیں, غصے ہو رہے ہیں, تو یہ دنیا بھر کی کمزوریاں ہیں. پھر بھی آدمی یہ سوچے کہ مجھے کسی شیخ کی ضرورت نہیں, مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, مجھے کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں, مجھے کسی کے انسٹرکشن کی ضرورت نہیں, یہ تو کم عقلی ہے, یہ تو بے وقوفی ہے. اتنی ساری روحانی بیماریاں اور طبیب کو نہیں ڈھونڈتا, اور جسمانی بیماری ایک چھوٹی سی ہو جائے فلو, سیدھا سرجری میں, سیدھا سرجری میں, اور ڈاکٹر اگر یقین بھی دلا دے کسی بیماری کے بارے میں کہ بھائی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, آپ ٹھیک ہیں, بالکل آپ ٹھیک ہیں, بس تھوڑا وائرس چل رہا ہے, لیکن اگر 2 دن کے بعد ٹھیک رہے پھر جائے گا ڈاکٹر کے پاس, اور پھر 2 دن کے بعد, بار بار اس کے یقین دلانے کے باوجود کہ آپ کو کچھ نہیں ہے, اپنی اتنی فکر ہے جسمانی حالت کی, تو روحانی حالت کی کتنی فکر ہونی چاہیے. جسمانی بیماریاں جب تک رہیں گی اس وقت تک اس کے جنت میں درجے بلند ہوتے رہیں گے, جسمانی بیماریاں جب تک رہیں گی. اس لیے اگر وہ جہنم میں ہے, جہنم میں تو گناہ معاف ہوتے ہیں, تو جہنم میں بھی تو اوپر چڑھے گا نا وہ جنت کی طرف, اور اگر وہ جنت میں ہے گنہگار نہیں ہے, اگر وہ جہنمی ہے گنہگار ہے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے, تو دیکھو جنت کی طرف اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں, اور اگر صالح ہے تو اس کے درجے جنت میں بلند ہو رہے ہیں. تو جسمانی بیماریاں جب تک رہیں گی گناہ معاف ہوں گے, درجے بلند ہوں گے, اور روحانی بیماریاں جب تک رہیں گی درجے کم ہوں گے اور گناہ بڑھیں گے, درجے کم ہوں گے یعنی نیکیاں مٹیں گی, نیکیاں برباد ہوں گی اور گناہ بڑھیں گے. اگر جسمانی بیماری میں مرا تو بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اس میں شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے, شہادت شہید ہو کر کے جائے گا, اور روحانی بیماری میں مرا تو معتوب اور مردود ہو کر جائے گا. اور جسمانی بیماریوں کا علاج سنت ہے اور روحانی بیماریوں کا علاج فرض, لیکن اس کے باوجود روحانی بیماریوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں, اس میں 50 ہیلے بہانے. اول تو یہ کہ کوئی کسی کو اپنے اوپر شیخ تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں, اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم کسی کے اندر کیوں آئے دین کے معاملے میں. کسی کے اندر آ جائیں ہم چھوٹے ہو جائیں. یہ نفس جو ہے اندر جو بڑائی پیدا کرتا ہے یا خود بڑا بنا ہوا ہے وہ ایسا ذہن بناتا ہے کہ کسی سے بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوٹے اور وہ بڑا. حالانکہ وہ نفس جو ہے اس کو ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری آزادی ختم ہو جائے گی. اور کون سی آزادی؟ اللہ کو ناراض کرنے والی آزادی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ شیخ دوسری آزادی کو تو سلب نہیں کرتا, شیخ تو اللہ کو ناراض کرنے والی آزادی کو سلب کرتا ہے. آپ ایپل کھائیں گے تو شیخ کیوں منع کرے گا؟ آپ فلودہ پیئیں گے تو شیخ کیوں منع کرے گا؟ آپ آئس کریم کھائیں گے تو شیخ کیوں منع کرے گا؟ لیکن آپ بری صحبت میں بیٹھیں گے تو شیخ منع کرے گا؟ تو جو آزادی شیخ چھینتا ہے جس سے ڈر ہے کہ نہ یہ میری آزادی چھین لے گا. کسی مقرر کو کسی خطیب کو شیخ کہہ سکتا ہے کہ جب تک میں آپ کو نہ کہوں اس وقت تک بیان بند کر دیجیے, کہہ سکتا ہے. کیوں بھائی؟ آزادی چھین لی اس کی تقریر کرنے کی. نہیں, آزادی نہیں چھینی, یہ تو ممبر پر بیٹھنا ہی اس لیے ہے کہ دل میں بڑائی آئے. تو یہ تو ناجائز کام ہے, تو ناجائز کام سے تو شیخ روکے گا ہی نا. ناجائز کام سے روکنا تو شیخ کا کام ہے. تو اس پہ بھروسہ رکھے کہ تقریر اور واعظ اور نصیحت اور خطابت, اس سے تو لوگوں کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے. تو ایسے کام سے مجھے کیوں روک رہا ہے؟ اس لیے روک رہا ہے کہ اس وقت میں بیمار ہوں, اور میں اس وقت اگر تقریر کرنے کے لیے جاؤں گا تو لوگوں کا بھلا ہو نہ ہو وہ تو بات کی بات ہے, میرا بھلا نہیں ہوگا, میرا بھلا نہیں ہوگا, میرا بھلا نہیں ہوگا. اس لیے شیخ مجھے جو کہہ رہے ہیں مجھے مان لینا چاہیے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم, پوری دنیا میں ان کا گلگلا ہے اس وقت, پوری دنیا میں. اور ان کے واز چھپے بھی ہیں, ان کے واز ہوتے بھی ہیں, خود بھی جاتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان کی باتیں لوگوں تک جاتی ہیں, اور دنیا بھر کے علماء سنتے ہیں اور راہ پاتے ہیں ان کی گفتگو سے. کیوں, کیا وجہ ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا مجاہدہ ہے. وہ مجاہدہ یہ ہے کہ بیعت ہوئے ایسے شخص سے جو عالم نہیں تھا. یہ پہلے یہ کتنا بڑا مجاہدہ. ہومیوپیتھک ڈاکٹر, عالم نہیں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر, لیکن جب ان کے ان دونوں کے دلوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ روحانی طبیب ہے, عالم نہیں ہے, مگر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے فیض کو جذب کیا ہے اس شخص نے, اور یہ ہماری اصلاح کر سکے گا. یہ خیال نہیں آیا کہ نہ بھئی ہم تو مفتی ہیں دونوں, تو ایسا شیخ چاہیے جو ہم سے بڑا مفتی ہو, ذرا لگے کہ بھئی ان کا کوئی بڑا شیخ ہے. نہیں, بیعت ہو گئی. اور بیعت ہونے کے بعد شیخ نے دونوں کو تقریر سے منع کر دیا. تو کتنے مہینوں تک, ہو سکتا ہے کہ چند سالوں تک بالکل واز بند, بالکل تقریر اور واز بند. تو شیخ جانتا ہے کہ کیوں میں نے ان کو روکا ہے. تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مجاہدہ ان سے شروع میں کروایا گیا وہ شیخ نے اسی لیے کروایا کہ اس وقت اگر یہ تقریر کرتے رہیں گے تو ان کی تقریریں کہاں تک پہنچے گی, لیکن مجاہدے کے نتیجے میں پھر وہ تقریر کریں گے, وہ پورے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گی. جہاں کہیں یہ لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے علماء آتے ہیں ان کی تقریریں سننے کے لیے. ان کی جو عوام میں جو تقریر ہوتی ہے مسجدوں کے اندر, تو اس شہر کے اس علاقے کے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں سننے کے لیے. تو یہ اندر کی جو بڑائی ہے وہ سب سے پہلے روکتی ہے بیعت ہونے سے. ایک گھبراہٹ, خام خواہ وہ شیطان خیالات پیدا کرتا ہے کہ بیعت ہو گئے تو یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. کچھ کرنا نہیں ہے. بیعت ہونے سے پہلے بھی شریعت پہ عمل کرنا ہے, بیعت ہونے کے بعد بھی شریعت پہ عمل کرنا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ بیعت ہونے سے پہلے اکیلے تھے، بیعت ہونے کے بعد اب شیخ کا سہارا ہے، شیخ کی رہنمائی ہے، شیخ کی دعائیں ہیں، شیخ کی توجہات ہیں، شیخ جو کہ اس طریق کا ماہر ہے، شیخ جو کہ نفس اور شیطان کے مکائد کو جانتا ہے، بس فرق اتنا ہے، ورنہ بیعت ہونے سے پہلے جو کرنا ہے وہی بیعت ہونے کے بعد کرنا ہے، مرید ہونے سے پہلے جو کرنا تھا وہی مرید ہونے کے بعد، تو سب سے پہلے تو یہ قدم اٹھانا بہت مشکل، اور جب یہ قدم اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر تعلق رکھنا اطلاع اور اتباع کے ساتھ اور اپنی اصلاح کی فکر کرنا، اپنی بیماری سے شفا مل جائے، یہ بہت مشکل، اس وقت بھی نفس حائل ہوتا ہے کہ شیخ کو بتلائیں گے کہ ایسا ہو رہا ہے تو اس لذت سے ہاتھ دھو دینی پڑے گی، اور عجیب عجیب خیالات، کسی کے ذہن میں ایسا خیال آتا ہے کہ میں اگر شیخ کو یہ بتلانے گیا تو شیخ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میری حیثیت شیخ کی نظروں میں گر جائے گی، ارے بھائی جب شیخ کو اپنی بیماریاں بتانی ہی نہیں تھی تو بیعت کیوں ہوئی، ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں وہاں تو یہ خیال نہیں آتا کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے میری حیثیت گر جائے گی، اللہ موذی امراض کے ہماری حفاظت فرماوے، لیکن کسی کو اگر ایڈز ہو جائے، ایڈز تو اگر کسی کو ایڈز کی بیماری ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، کبھی کبھی دوسرے طریقے سے بھی جسم میں ایڈز آ جاتا ہے، ایک پاکیزہ شخص ہے، بہت اچھا شخص ہے، لیکن دوسرے طریقے سے کسی کا خون چڑھا دیا جس کے اندر ایڈز تھا، اب اس کے جسم میں ایڈز آ گیا، اور اس نے کسی جگہ پڑھ لیا کہ بھائی ایڈز کے یہ سمٹمز ہیں، اور اس کو ایسا یقین ہونے لگا کہ مجھے یہی ہے، اور اس کو یہ خیال بھی آئے گا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا تو ڈاکٹر صاحب کیا سوچیں گے، لیکن ایڈز کا دنیا میں کوئی مریض ہوگا جو ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہوگا، دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا جائے گا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر سے اگر میں حیا کرنے گیا اور میں اس ڈر کو لے کر بیٹھا رہا کہ ڈاکٹر کسی کو کہہ دے گا، دنیا بھر کو پتا چل جائے گا، تو میں تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، تو میرے بھائیو یہاں تو شیخ جو ایک دینی سوچ رکھتا ہے اس کے سامنے اگر ہم ہماری کسی برائی کو بیان کرتے ہیں، وہ غم بھی اسے محسوس ہوگا کہ او ہو 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 میرے مرید کو، میرے روحانی بیٹے کو یہ بیماری ہے، لیکن اندر سے خوش کتنا ہوگا کہ یہ فکر آخرت والا آدمی ہے، تبھی تو میرے سامنے اس نے یہ بات بیان کی، خوش کتنا ہوگا، وہ دعائیں کتنی دے گا، اور بیماری جتنی بڑی اتنی فکر زیادہ، بیٹے کو بخار ہو جاتا ہے تو باپ دعا کرتا ہے، لیکن بیٹے کو کینسر ہو جائے تو رو رو کے دعا کرتا ہے، شیخ کا بھی یہی حال ہوتا ہے، شیخ ہم سے زیادہ آخرت کے انجام کو جانتا ہے، شیخ ہم سے زیادہ گناہوں کے برے انجام کو جانتا ہے، اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ میرا مرید اس بیماری میں مبتلا تو اس کو کتنی کوفت ہوتی ہوگی، وہ تو کبھی کبھی منہ چڑھاتا ہے، ڈانٹتا ہے، ذرا ناراضگی دکھاتا ہے کہ تاکہ یہ چھوڑ دے اس کو، وہ ناراض نہیں ہوتا، ہمارے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مریض شفقت کا محتاج ہوتا ہے، مریض جو ہے اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، گھر کا برے سے برا فرد، گھر میں جتنے بچے ہیں ان میں سے شریر بچہ بیمار ہو جائے تو ماں باپ اس وقت اس سے ایراض نہیں کرتے، ماں باپ اس کو کوستے نہیں، اس وقت پیار کرتے ہیں اس سے، مریض تو شفقت کا محتاج ہے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور بستی کا سب سے بڑا گنڈا ہو اس کا بھی اگر سر پھٹ جائے اور ڈاکٹر وہاں پہنچ جائے تو ڈاکٹر اس کے ساتھ شفقت کرتا ہے، اس وقت تو یہ نہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آنے دو، گنڈے کو اگر ہاسپٹل میں داخل کرو تو پورا سٹاف اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، شفقت سے پیش آتا ہے، اور اگر کوئی اس کو تانے وانے دیتا بھی ہے تو وہ روکتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ کہ نہیں اس وقت اس کو سٹریس میں مت لاؤ، پریشر میں مت لاؤ، تو حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جسمانی مریض شفقت کا محتاج ہوتا ہے، روحانی مریض اس سے بھی زیادہ شفقت کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑی مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کو ایڈز کی بیماری ہو جائے اور اسے ایسا خیال آنے لگے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، ڈاکٹر میرے بارے میں کیا سوچے گا، ڈاکٹر کسی اور کو کہہ دے، بات اگر پھیل گئی تو پوری بستی میں میری عزت کا نیلام ہو جائے گا، نہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ سب سوچنے گیا تو میں زندگی سے ہاتھ دھو دینا پڑے گا۔ تو روحانی مریض کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں شیخ سے رابطے کے سلسلے میں یہ سب باتیں سوچنے لگا تو مجھے تو اللہ کے تعلق سے ہاتھ دھو دینا پڑے گا، مجھے تو جنت سے ہاتھ دھو دینا پڑے گا، مجھے تو اپنے اخروی فیوچر سے ہاتھ دھو دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے مزاج کو دیکھو اور مزاج کے مطابق جہاں کمپیٹیبلٹی ہو، جہاں مناسبت ہو، جس شیخ کی دل میں محبت ہو، عظمت ہو، عقیدت ہو کہ یہ اللہ والا لگتا ہے اور یہ روحانی بیماریاں وغیرہ سے واقف ہیں اور اس کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ چل سکیں گے، تو بیعت ہو جانا چاہیے۔ اور بیعت ہو جانے کے بعد پھر تین کاموں کو کرنا چاہیے، اس کے بتلائے ہوئے اذکار کو اہتمام سے کرے، اہتمام سے، بہت اہتمام سے کرے، بری صحبت سے بچ کر اچھی صحبت اختیار کرے، برے ماحول سے بچ کر اچھے ماحول میں رہے، اور ان دو کاموں کو، اچھی صحبت اور کثرت ذکر، ان دونوں کاموں کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شیخ کی مجلس کا بہت اہتمام کرے، اس کے پاس آتا جاتا رہے اور اپنے احوال بتا کر کے گائیڈنس لے۔ دیکھو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مجلس ہی میں جواب مل جاتا ہے، مجلس ہی میں جواب مل جاتا ہے۔ بعض مشائخ بہت اونچے درجے کے ہوتے ہیں تو ان پر تو جب خط لکھتا ہے مرید تو خط کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب اس نے اٹھا لی اور جتنے سوالات لکھے تھے سارے سوالات کا جواب اس کو مل گیا۔ ایسے ہی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھا لی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پکڑ لی، خط بھیجا تھا 3 ہفتے پہلے اور جواب مل جاتا ہے۔ یہ شیخ کی دعا ہوتی ہے، شیخ کی توجہات ہوتی ہے، شیخ کی فکر ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خط لکھا شیخ پر اور کوئی بزرگ آئے ان کے بیان میں چلے گئے تو ان کے بیان میں ہمیں جواب مل گئے، یہ شیخ کی توجہ اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سچی طلب کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ تعلق رکھو، بعض دفعہ ایسے ہی ہم بیٹھنے کے لیے چلے گئے، اس نیت سے گئے کہ آج شیخ سے یہ سوال کرنا ہے، میرا مسئلہ ہے، اور وہ سوال جواب کی کوئی نوبت نہیں آتی، اس لیے کہ وہ بولنا ہی شروع کر دیتا ہے اس موضوع کے اوپر۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کو آپ کی طلب صادق پہ رحم آ جاتا ہے کہ میرا بندہ بہت طلب کے ساتھ آیا ہوا ہے، اب اسے کیوں ذلیل کروں کہ اپنا مرض رکھے اور پھر شیخ بتلائے، عزتوں کے ساتھ میں اسے چلاتا ہوں۔ یہ نظام کچھ عجیب و غریب ہے میرے بھائیو، عجیب و غریب نظام ہے۔ اور کبھی عرض کرنے کی نوبت آتی ہے اور ہوتا بھی ہے اس میں کہ کہا اس پہ عمل نہیں ہو سکا، 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 پھر بھی ہمارا کام تو یہ ہے کہ بار بار بتلانا۔ ہو سکتا ہے کوئی نیا علاج شیخ کے ذہن میں آ جائے، ہو سکتا ہے وہی علاج بتلائے۔ مگر شیخ کو اطلاع تو ہوتی رہے گی نا کہ یہ طالب ہے نمبر 1، اور نمبر 2 ابھی تک بیماری کا ازالہ نہیں ہوا ہے، تو کتنی فکر کے ساتھ شیخ دعا کرے گا۔ کبھی کبھی اللہ جل جلالہ عام منوال عجیب فیصلے فرماتے ہیں کہ ڈانٹ کر نکال دیتے ہیں کہ تو نالائق ہے، 6 مہینے سے تجھے بتا رہا ہوں تو کرتا نہیں، اور یہاں میرے پاس آتا جاتا رہتا، جا نکل یہاں سے، تیرا ارادہ ہی نہیں کچھ کرنے کا۔ باہر نکلتا ہے تو علاج ہو چکا ہے، ایسے بھی واقعات. شیخ نے ہلکا سا تماشا مارا اور وہ بیماری چلی گئی. لوگوں نے یہ دیکھا کہ شیخ نے اس کو ڈانٹا اور اس کو تماشا مارا, لیکن وہ بعد میں دوستوں کو خوشی خوشی بتانے لگا کہ بھائی وہ تماشا تو میرے لیے بہت برکت والا نکلا. کیوں بھائی؟ کہ وہ بیماری ہی نکل گئی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے, نو مسلم تھے, وہ مظاہر علوم سہارنپور میں پڑھتے تھے. ایک دن وہ عصر کی نماز کے بعد تفریح کے لیے نکلے تو کچھ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے. دیکھو بغیر نیسسٹی کے, بغیر نیسسٹی کے اچھی صحبت کے علاوہ کسی دوسری صحبت میں بیٹھنا نہیں چاہیے, چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو. نیسسٹی سے, ضرورت کی وجہ سے بیٹھے تو کوئی حرج نہیں, اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اس موقع پر بھی ذکر اللہ کی کثرت ہو, ذکر کرتا رہے, اور اس صحبت سے جیسے ہی نجات پا لی تو کسی اچھے آدمی کو ڈھونڈ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جا رہے. لیکن بغیر نیسسٹی کے جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا اثر جو ہوتا ہے, اس کا جو نقصان ہوتا ہے, اللہ اکبر. تو وہ بیٹھ گیا بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر, اور پھر دوبارہ مدرسے میں چلا گیا. رات کو سویا تو خواب میں انہی لوگوں کو دیکھتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو سچا مذہب چھوڑ کے کہاں چلا گیا. ایک ہڑبڑا کر کے اٹھ جاتا ہے نیند سے, پھر سوتا ہے تو انہی کو دیکھتا ہے جن کو اثر کے بعد دیکھا تھا. اسی مذہب سے نکل کر ہی مسلمان ہوا تھا. وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو جنت سے نکل کر جہنم میں چلا گیا. ہڑبڑا کر کے اٹھ جاتا ہے گھبرا کر. یعنی وساوس, نیند میں ایسے اس نے ڈراؤنے خواب دیکھے اسلام اور کفر کے بارے میں کہ بس یہ شبہ دل میں گھر کر گیا. شک تو نہیں پڑا, ابھی بھی جانتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے, لیکن ایک شک, وسوسہ, اور وہ چاہتا تھا کہ وسوسہ نکل جائے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوا تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک چٹھی لکھی اور چٹھی لکھ کر کے کہا کہ تم رائے پور چلے جاؤ. اس وقت حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, تو سہارنپور سے رائے پور گئے. رائے پور گئے تو رائے پور انہوں نے خط دکھایا, انہوں نے خط دیکھا, خط پڑھا حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے. بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. ابھی بھی رائے پور جاتے ہیں تو وہاں چاروں طرف روحانیت محسوس ہوتی ہے. یعنی میرے جیسے بالکل کورے آدمی کو بھی وہاں روحانیت محسوس ہوتی ہے وہاں رائے پور جاتے ہیں. اور اس زمانے میں جنہوں نے رائے پور کی خانقاہ دیکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں ذکر کی مجلس ہوتی تھی, بہت کھلی جگہ ہے, آج کل تو وہاں کافی عمارتیں بن گئی ہیں, لیکن اس وقت تو ایک چھوٹی سی عمارت تھی اور بالکل گرینری چاروں طرف, اور نہر کے کنارے پر ہے وہ خانقاہ, بہت خوبصورت جگہ, بہت پرسکون جگہ. تو کہ جب ذکر شروع ہوتا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد کنکر کنکر سے اور پتے پتے سے اللہ کی آواز آتی تھی. اتنے اونچے درجے کے بزرگ تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت متوازے, بہت مٹے ہوئے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء, ان سے بیعت ہوئے اور ان سے اقتصاب فیض کیا. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی خط لے کر کے وہاں تم چلے جاؤ. یہ ہمارے بزرگوں کے یہاں تھا, ایک شیخ دوسرے کے پاس بھیجتا ہے, دوسرا شیخ ادھر بھیجتا ہے. مقصود جو ہے, مقصود وہ کام تھا, نام نہیں. تو اگر شیخ رحمت اللہ یہ دیکھ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ وہاں جائے گا تو جلدی اس کا کام ہو جائے گا, حضرت بڑے ہیں میرے, تو وہاں بھیج دیا. اتنا آپس میں میل جھول تھا بزرگوں کا پرانے دور میں, اور مقصود کام ہوتا تھا نام نہیں. اس وجہ سے اگر کوئی مرید بیت ہونے کے لیے آتا تھا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو, مگر وہ ایسا سوچتے تھے کہ مجھ سے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فلاں سے ہوگا, تو وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں چٹھی لکھ دیتا ہوں, تم وہاں جاؤ ان سے بیت ہو جاؤ. ایسا نہیں سوچتے تھے کہ یار یہ تو بہت مشہور بڑا آدمی ہے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ نے دلیوی یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم دکان لے کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, جو آدمی دکان لے کر کے بیٹھا ہوا ہو وہ گاہک کے انتظار میں رہتا ہے کہ بھائی ذرا بڑا کسٹمر آیا ہے تو اسے تو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. نہیں, مولانا عبد الماجد دریا بادی بڑے علماء میں سے ہیں ہندوستان کے, وہ بیعت ہونے کے لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. اور یہ وہ وقت ہے جب کانگریس اور لیگ کی دو جماعتیں ہو چکی تھی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لیگ کی حمایت میں تھے, حضرت مدنی کانگریس کی حمایت میں تھے, اور زور شور سے اختلاف چل رہا تھا دونوں کا. اور مولانا عبد الماجد دریا بادی بڑے عالم اور صاحب قلم تھے, اور ان کا ایک پیپر نکلتا تھا, پیپر نکلتا تھا سچ صدق, وہ پہلے سچ تھا پھر حکومت کی طرف سے پابندی آئی تو اس کا نام بدل کر صدق کر دیا, یا پہلے صدق تھا اور بعد میں سچ کر دیا, نکلتا تھا ان کا پیپر. تو ایسے موقع پر جب اختلاف چل رہا ہو تو لکھنے والے تو بہت اہم ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ رائے ہموار کرتے ہیں لوگوں کی, لوگوں کے ذہن بناتے ہیں. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو تو ان کو فوراً بیعت کر لینا چاہیے تھا کہ میرا اگر مرید ہو جائے گا تو میری فیور میں بہت لکھے گا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم کو فائدہ حکیم الامت سے ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ انسانوں کی شکل میں فرشتے تھے میرے بھائی. ہمارے اکابر کے حالات کو پڑھو, آپ ہمارے اکابر کے حالات کو جتنا پڑھو گے جتنا پڑھو گے جتنا پڑھو گے اتنا ہی آپ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر کچھ نہیں تھے مگر سب کچھ تھے, ہمارے اکابر کچھ نہیں تھے مگر سب کچھ تھے, اور پھر پلٹ کے فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر سب کچھ تھے مگر کچھ نہیں تھے. یعنی انہیں اگر دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یار ایسے ہی چھوٹا موٹا کوئی مولوی لگ رہا ہے, لیکن کمالات, کمالات علمیہ, کمالات عملیہ اعلی درجے کی. اب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے بارے میں مولانا عبد الماجد دریا بادی اور ان کی جو دوستوں کی جماعت تھی انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ وہاں تو ضابطے وابطے بہت ہوتے ہیں, قائد قانون. پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سادگی ہے تو ان کو ذرا جھجک محسوس ہوئی. عین اختلاف کے وقت تک میں بات کر رہا ہوں, دونوں بزرگوں کا شدید اختلاف چل رہا ہے. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں وہاں جانے میں اگر جھجک محسوس ہو رہی ہو اور حضرت کی خدمت میں عرض و معروض سے تمہیں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہو تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں, اور میں خود سفارش کروں گا کہ حضرت تم کو بیعت کر لیں. اور دیوبند سے ریل میں بیٹھ کر ان کو لے کر تھانہ بھون پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. تھانہ بھون پہنچے, اور تھانہ بھون پہنچے اور کہا کہ حضرت ان حضرات کو آپ بیعت فرما دیجیے. لیکن ظاہر ہے کہ گفت و شنید ہوئی آپس میں تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ ان کو تو ان سے بیعت ہونا ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ آپ سے ہوگا, ان کا دل آپ میں لگا ہوا ہے, آپ بیعت کر لیجیے. دیکھو یعنی دوسرے دائیں بائیں آگے پیچھے کے جو حالات ہوتے تھے وہ ان کو متاثر نہیں کرتے تھے. طالب آیا ہے, اس کی آخرت کا فائدہ کس میں ہے؟ بالآخر حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے زور دیا اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ عمر میں حضرت سے چھوٹے بھی تھے اور مرتبے میں کون بڑا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, اور پھر حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی طرف سے یوں سمجھو کہ ایک حکم جیسا ہی ہو گیا, تو تھانہ بھون میں بیٹھ کر انہوں نے بیعت کی. اللہ تعالی ہمیں بھی ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلائے. یہ کیوں ہے, سب کچھ کر سکتے تھے, اس لیے کہ نفس جو ہے نفس مطمئنہ ہو گیا تھا اور اعلیٰ درجے کا مطمئنہ, نفس امارہ نفس لوامہ مٹ چکا تھا, اصلاح کر کر کے کچل دیا تھا اسے. اس لیے کہ ذکر کا اہتمام کرتے تھے, سفر میں حضر میں بیماری میں صحت میں معمولات کی پابندی. ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں سب کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے, پہلے اپنے معمولات پورے کرتے تھے, ذکر جہری کرتے تھے, اس کے بعد تہجد پڑھتے تھے, اس کے بعد دعا کرتے تھے. اور ذکر کے ساتھ صحبت صالح کا بھی اہتمام, اپنے مشائخ کے ساتھ رابطہ ایسا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے, اور خلیفہ بھی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے تھے. تو تقریباً 23-25 کلومیٹر کا فاصلہ تھا دیوبند اور گنگوہ کے درمیان, اور وہاں ویکینڈ جو ہے وہ تھرسڈے آفٹرنون کو شروع ہوتا ہے مدارس میں, اور فرائیڈے شام کو ختم, سیٹرڈے مارننگ سے سبق شروع ہوتا ہے. تو ہر ویکینڈ گنگوہ جاتے تھے اس زمانے میں, 23-25 کلومیٹر ہر ویکینڈ اپنے شہر کی بس جاتے تھے, پورا ہفتہ تو جا نہیں سکتے. اور وہاں جاتے تھے اور ادب اتنا تھا اپنے شیخ کا کہ جاتے ہوئے پیدل جاتے تھے, اسے ادب کے خلاف سمجھتے تھے کہ میں کسی چیز پر سوار ہو کر کے جاؤں, بائسیکل پر موٹر سائیکل پر کار میں بیٹھ کر جاؤں, یہ خلاف ادب سمجھتے تھے. یہ نفس جو ہے نفس یہ حائل بنتا ہے, نفس ایک پردہ ڈال دیتا ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ بیعت ہوئی نہیں ہوئی کیا فرق پڑ جاتا ہے, مجلسیں بھی مل رہی ہیں, بیانات بھی سن رہے ہیں, کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں, اور مجلسوں کے اندر جو کچھ بیان کرتے اس پہ تو ہمارا عمل ہے ہی. بعضوں کے ذہن میں یہ آتا ہے, بعضوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بیعت ہو جائیں گے تو بہت کچھ پڑھنا پڑے گا. اس کے بارے میں تو میں نے کہہ دیا, جو ابھی کرنا ہے وہی بیعت کے بعد کرنا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی کسی کا سہارا نہیں ہے, کسی کا سپرویژن نہیں ہے, کسی کی نگرانی نہیں ہے. بیعت ہونے کے بعد نگرانی آ جاتی ہے. اور آج بھی اللہ نے ان سلسلوں میں بہت برکتیں رکھی ہیں, لیکن ہم لوگ بیعت ہونے کے بعد یہ پیری مریدی کے جو حقوق ہیں جو ہمیں محنت کرنی چاہیے وہ محنت نہیں کر رہے ہیں. علماء جو ہے وہ کسی کو ڈھونڈتے رہتے, کوئی بہت بڑے علامہ ملیں گے تو ان سے بیعت ہوں گے, میرے جیسا ہی کوئی بڑا عالم ملے گا تو کریں گے, ایسا خیال آتا ہے ان کو. وہ تو ملنے سے رہا, اس لیے کہ سب سے بڑے تو آپ ہی ہیں, تو آپ سے بڑا دنیا میں آپ کو کون ملے گا؟ اگر آپ سب سے بڑے نہ ہوتے تو کب سے مل چکا ہوتا, لیکن آپ جب سب سے بڑے ہیں. علم کے بارے میں یہ صوفیاء کرام نے کہا کہ العلم حجاب اکبر, کہتے یہ اللہ کی محبت کو پانے میں جو پردے آتے ہیں جتنے بھی, اس میں سب سے بڑا پردہ علم ہے. اس سے کہ علم کی خاصیت ترقو ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو علم جیسے جیسے آتا جاتا ہے وہ دماغ جو ہے اوپر کی طرف چڑھتا جاتا ہے. اسی لیے علماء کو تو اپنی اصلاح کی خوب فکر کرنی چاہیے کہ اعتدال پر وہ آئے. اگر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی ایسا ہی سوچتے کہ کوئی بہت بڑے علامہ ملیں گے تو بیعت ہوں گے, حری امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ نے تو آدھے مولوی ہیں. یہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے, اسی کا یہ نتیجہ ہوا, یہ جو مجاہدہ کیا اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ بہت اعلیٰ درجے کا فیض ملا اور تینوں بزرگوں کا فیض پورے عالم میں پھیل گیا. اللہ تعالیٰ شانہ بھی ہمیں توفیق دے. دیکھو ایک عالم جو ہے جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مجھ سے بڑے مولانا ہے یا نہیں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ ڈاکٹری کے فن میں یہ ماہر ہے یا نہیں. تو ایک عالم جب بیعت ہونے کے لیے جائے تو شیخ میں یہ دیکھے کہ اصلاح کے فن میں یہ ماہر ہے یا نہیں. اس سے کوئی علمی نقطے لینے کے لیے تھوڑا بیعت ہونا ہے, اس سے کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے تھوڑا بیعت ہونا ہے, اس سے تو اپنے نفس کی اصلاح کرانی ہے. تو کسی کو ڈھونڈ کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو میرے بھائیو. اور جو اکثر لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں 99.9% لوگ, وہ تو بیعت ہیں ہی کسی نہ کسی سے. تو آپ حضرات جو ہے اپنی اصلاح کی فکر کریں, سمجھ میں نہ آتا ہو کہ میں کیا کروں تو اپنے شیخ سے پوچھیں. اپنے شیخ کو نہیں پوچھ سکتے تو کسی اور ماہر کو جس کے ساتھ آپ کا دل لگتا ہے پوچھو. مقصود اللہ کو پانا ہے, اللہ کو پانا ہے, اور اس کے لیے بری صحبت سے بچنا ہے, اچھی صحبت اختیار کرنی ہے, اس میں بھی اپنے شیخ کی صحبت بہت اہم. توحید مطلب کے ساتھ اطلاع اور اتباع اور ذکر کثیر, ذکر کثیر, اور اس میں پھر جو برکتیں ظاہر ہوں گی, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم ادھر خط لکھیں گے ادھر سے جواب آئے گا, جواب کے نتیجے میں ہمیں شفا مل جائے گی, اس پہ عمل کریں گے تو کبھی کبھی صرف ان کی دعاؤں اور توجہات سے ہو جاتا ہے, کبھی ان کی ڈانٹ سے ہو جاتا ہے, کبھی کوئی کتاب اٹھائیں گے تو اس میں ہمیں مل جائے گا. اسی لیے یہ تصوف سلوک کے جو ائمہ ہیں, اس کے بھی بڑے بڑے امام ہیں, ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرید کو جہاں کہیں سے بھی نفع پہنچے اسے یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میرے شیخ کا فیض ہے, میرے شیخ کی توجہ کی برکت سے مجھے یہاں سے فیض ملا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بری صحبت میں بیٹھ گیا بیچارا, وسوسے میں مبتلا ہو گیا, حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بس بھیجا, بڑے آدمی تھے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ, صاحب علم صاحب باطن, بہت لوگوں نے ان سے فیض پایا, لاکھوں نے. تو یہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا, ایک دن دو دن تین دن, حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے خط پڑھ کر کے کہا کہ بھائی خانقاہ کے نظام میں چلو, ناشتے کے وقت میں ناشتے میں پہنچ جاؤ, ذکر کے وقت میں ذکر کرو, نماز کے وقت میں نماز, مجلس کے وقت میں مجلس. اب وہ بالکل بے چین, وہ بار بار وہ وسوسے آتے ہیں کہ مذہب چھوڑ دو مذہب چھوڑ دو مذہب چھوڑ دو, دوسرے مذہب کو اختیار کر لو, پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. تو جب دو تین دن گزرے تو وہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے جھنجھلا کر کہا کہ شیخ نے تو مجھے یہاں کسی کام کے لیے بھیجا ہے اور آپ کچھ توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. حضرت شیخ رحمت اللہ نے تو مجھے ایک کام کے لیے بھیجا ہے, میں نے آپ کو چٹھی دی اور آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, مجھے ایک روٹین میں لگا رکھا ہے. تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے اس کی جھنجھلاہٹ کو دیکھ کر کے فرمایا کہ بھائی شیخ جو ہے شیخ وہ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں, خود بہت بڑے ہیں لیکن میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں, اس لیے تم کو یہاں بھیج دیا. مجھے تو آتا ہوتا کچھ نہیں ہے, میں کیا کروں تمہارے لیے, تمہارا جو پرابلم ہے اس کو میں ہیلپ کیسے کروں, یہ تو شیخ نے حسن ظن کی وجہ سے یہاں بھیجا, مجھے کچھ آتا تو میں کر دیتا, مجھے تو آتا جاتا نہیں ہے. ہاں دنیا میں ایسے مشائخ ہیں بڑے بڑے کہ اگر تم ان کے پاس جاتے اور وہ تمہارے دل کی طرف شہادت کی انگلی کو ایسا کر دے تو تمہارا شک ختم ہو جاتا, بس ایسا کرنا تھا کہ شک ختم ہو گیا. جو اعلیٰ درجے کی توازو. کہا کہ بھائی شیخ نے تو تم کو ایسے ہی یہاں بھیج دیا ہے, مجھے تو آتا واتا کچھ نہیں ہے, ان کو مجھ سے حسن زل ہے, لیکن دنیا میں ایسے مشائل ہیں بڑے بڑے کہ اگر تم ان کے پاس جاتے اور وہ تمہارے سینے کی طرف جو شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتے تو تمہارا دل نارمل ہو جاتا. بس یہ کہنا تھا کہ وہ ٹھیک ہو گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ مثال دے کر کہ یہ سلسلہ جو ہے, یہ سلسلہ یہ اللہ چلاتا ہے. علم کا سلسلہ اور اصلاح کا سلسلہ یہ اللہ چلاتا ہے. اور بہت بڑا مجمع مجلسوں میں آتا ہے, ایک شیخ کے کئی ہزار مرید ہوتے ہیں, بعضوں کے لاکھوں مرید بھی ہوتے ہیں. اب ہر ایک کو ون ٹو ون بیس کے اوپر کیسے وہ اصلاح کرے گا, کیسے اصلاح کرے گا؟ ایک ڈاکٹر حضرات جو ہے ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ ایک سرجری اتنے ہزار پیشنٹس ہی کو ہینڈل کر سکتی ہے, اور اس میں بھی پانچ سات ڈاکٹر بیٹھتے ہیں, اور پانچ سات ڈاکٹر بھی صبح آٹھ کو شروع کرتے ہیں, رات کو آٹھ بجے فارغ ہوتے ہیں, پھر بھی ہر وقت یہ شکایت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بہت کام ہے, بہت کام ہے, بہت پیشنٹ ہے, ہینڈل نہیں ہو سکتا. تو یہ اکیلا شیخ ہزاروں مریضوں کو سنبھالتا ہے خانقاہوں میں, لاکھوں مریضوں والے بھی گزرے ہیں مشائخ. تو یہ شیخ نہیں سنبھالتا, یہ اللہ سنبھالتے ہیں پورا کام. اللہ جل جلالہ عام منوالہ جو طالبین ہوتے ہیں ان کی سب کی ضرورتوں کو جانتے ہیں, مگر دنیا دار الاسباب ہے, اس لیے شیخ کو سبب بناتے ہیں. اللہ جل جلالہ عام منوالہ مرید اگر طالب صادق ہو, سچی طلب لے کر کے شیخ کے پاس آتا ہو, سچی طلب لے کر شیخ کی بات پہ عمل کرتا ہو, سچی طلب لے کر شیخ کو اپنے احوال بتلاتا ہو, اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس کے لیے فیصلے کریں گے اور ان کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہوگی اور ولایت کا مقام پر پہنچے گا, وہ ولایت کے مقام پر پہنچے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی, دیتا اللہ ہے میں تو تقسیم کرتا ہوں, دیتا اللہ ہے میں تو تقسیم کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ دیکھو دینے والا ہے وہ تمہارے دلوں کی حالت کو جان رہا ہے. دینے والا ہے وہ تمہارے دلوں کی حالت کو جانتا ہے, تم کتنے مخلص ہو, تم کتنی جدوجہد کرتے ہو, سب اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ تمہاری محنتوں اور تمہارے خلوص کے اعتبار سے میرے ذریعے جو چیز تم تک پہنچانی ہے وہ پہنچا دے گا. میں تو تقسیم کرتا ہوں, میں دیتا نہیں, میں دیتا نہیں, کس کو کیا دینا ہے وہ مجھے پتا نہیں, میں تو سب کو برابری کے ساتھ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا تو دل یہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے جو دیا ہے سب کو دے دوں, لیکن میں تقسیم نہیں کر سکتا, اتنا ہی تقسیم کر سکتا ہوں جتنا حصہ اللہ مجھے دیتا ہے. تو میں برابری کے ساتھ سب کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں, لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ابو بکر کے خلوص کو اور ابو بکر کی قربانیوں کو دیکھا تو اس کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا, فیض میرے ذریعے پہنچا. جس کسی کو فیض ملے گا میرے ذریعے پہنچے گا, لیکن دیتا اللہ ہے, تقسیم مجھ سے کرواتا ہے وہ. اسی لیے میں مریدوں سے کہا کرتا ہوں, مشائخ کے مریدوں کو, کہ آپ کے دل میں جو یہ تڑپ ہے کہ میں شیخ کے قریب ہو جاؤں, شیخ سے مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, لیکن حالات ایسے ہیں کہ آپ قریب نہیں پہنچ پا رہے ہیں, آپ فکر مت کرو, شیخ جو کہتے ہیں اس کو آپ کرو, شیخ کی باتوں پہ عمل کرو, ذکر و اذکار جو بتلائے اس کو کرو, مجاہدہ کرو, گناہوں سے بچو, توبہ کرو, مجالس میں اہتمام سے آؤ, شیخ جو کہے وہ کرو. اور دل میں تڑپ رکھو کہ اللہ مجھے وہ اسباب نصیب کر دے جن کے ذریعے میں اللہ تک پہنچ جاؤں. اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس شیخ کے قلب کو آپ کی طرف مجبور کر کے متوجہ کر دیں گے, مجبور ہو جائے گا شیخ, ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ سے تعلق پیدا ہو جائے گا, اور وہ چیز ملے گی جس کی طلب میں آپ ہیں. لیکن ہمیں سرگردہ رہنا چاہیے طلب میں. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو بات اصل میں یہاں سے چلی تھی کہ اصل مقصود جو ہے وہ تو ہے طاعت. اگر کسی کی زندگی میں طاعت ہے اسے شیخ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہے ہماری زندگی میں دوا میں تار ہے بھائی, کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری زندگی میں 100% شریعت ہے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے, کسی انسٹرکٹر کی ضرورت ہے, کسی سپروائزر کی ضرورت ہے, کسی مانیٹر کی ضرورت ہے, کسی ماہر کی ضرورت ہے, کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے جو نفس اور شیطان کے مقاعد کو جانتا ہے, جو ان بیماریوں کا علاج جانتا ہے, اور پھر اس کی سرپرستی میں رہ کر دھیرے 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 ہم ہمارے دلوں کو پھر تندرست کریں, تندرست زندہ ہو جائے ہمارے قلوب. اور جب ہمارے قلوب زندہ ہو جائیں تو پھر دیکھو کہ شریعت مطہرہ پر کتنے مزے کے ساتھ اور کتنے لطف کے ساتھ دوام تعداد ہمیں نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالی شانہ ہمیں عافیت نصیب فرماوے. دیکھو یہاں بہت سے ایسے احباب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک حد تک الحمدللہ شریعت مطہرہ پر عمل کر رہے ہیں, لیکن شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو بیمار, وہ بھی عمل کر رہا ہے شریعت پر, اور ایک تندرست, وہ بھی عمل کر رہا ہے شریعت پر. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک بیمار ہے, اور بیمار کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کو صبح کو ناشتے میں, دوپہر کھانے میں, اور شام کے کھانے میں کم سے کم 20 دانے انگور کے کھانے پڑیں گے. بیمار کو یہ کہا گیا, اور تندرست آدمی کو بھی کہا گیا کہ 20 دانے انگور کے آپ کھا لیا کیجیے, آپ کی صحت اچھی ہوگی. ایک بیمار ہے, ایک تندرست ہے. وہ تندرست ہے, اسے انگور پسند بہت ہے اور مزہ بھی آتا ہے اسے. بیمار کو بھی انگور پسند ہے, مگر ابھی بیمار ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا. تو ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے یہ ناشتے میں 20 انگور کے دانے کھائے گا, لیکن بہت کراہیت کے ساتھ کھائے گا, جبر کر کر کے, اور جبر کر کر کے کھائے گا, اور 10 دانے پر پہنچ کر کے اپنی امی کو کہے گا کہ امی بس آج جبر رہنے دو. تو امی کہے گی اور 3 کھا لے, اور 3 کھا کر کے پھر کہے گا کہ بس بس آج بہت ہو گئے, میں نہیں نہیں طبیعت. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ظہر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد دل یہی کرتا ہے کہ بس اب ہو گیا ہے, اور اگر 2 رکعت نفل پڑھی ہو تو جبر کر کر کے 2 رکعت پڑھ لینا یار, آج کام آئے گا آخرت میں, جبر کر کے کسی طرح. اور اگر امی نے کسی دن کہہ دیا کیوں ہو آج تو انگور خریدنا بھول گئے, تو بہت خوش ہوگا, بہت خوش ہوگا کہ الحمدللہ آج انگور کے دانے کھانے نہیں پڑیں گے. یا امی نے یہ کہہ دیا کہ بیٹا آج تو میں بھول گئی تھی اور 10 ہی رہ گئے ہیں, تو خوش ہوگا کہ 20 آج نہیں 10 ہی کا بوجھ ہے. اور وہ تندرست ہے, اس کے سامنے 20 رکھو گے تو دل 20 کو پھٹافٹ کھا جائے گا بڑے مزے سے, اور دل یہ کرے گا کہ اور بھی 20 ہو دے تو اچھا ہوتا. اور اگر امی نے اس کو کہہ دیا کہ بیٹا آج تو انگور لانا بھول گئے, تو اس کو دکھ ہوگا, دکھ ہوگا اس کو. ہمارا حال کیا ہے ہم سب کا, کہ سفر میں ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ ظہر کی 12 میں سے اب 2 ہی رہ گئی, خوش ہوتے ہیں کہ آج بہت اچھا, 12 رکعت نہیں پڑھنی پڑے گی, 2 ہی پڑھنی پڑے گی. ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ ظہر کا وقت شروع ہو جائے, سمر کے ایام میں ظہر کا وقت شروع ہو جائے 1:15 بجے, اور سفر ہو اس دن, ٹی ٹائم کے وقت نکلنا ہو لندن کے لیے, تو اس دن ظہر نہ پڑے اور بعد میں سفر میں 2 رکعت پڑھ لے تو چلے گی نہیں. دیکھ لیا آپ نے, یہ بیمار آدمی, اس بیمار آدمی کو یہ 12 دانے انگور کے وہ پسند نہیں, وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح کم ہو جائے, وہ 2 پر خوش ہو رہا ہے. اور جو تندرست آدمی ہے وہ سفر میں جب نکلتا ہے تو اسے قلق ہوتا ہے کہ 4 کے بجے آج تو 2 ہی ہے, کاش کہ ایسی کسی جگہ کے اوپر ہم نماز پڑھ لیں کہ جہاں کم سے کم 4 سنت اور 2 سنت تو پڑھ سکے ہم. کتنا فرق ہے. اب ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے لے, چاہے وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہو, تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ رہا ہو, کہ تندرست ہے یا بیمار, ہمیں جہاں رخصت ملتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اب 3 دن کے لیے آپ روزے مت رکھو, رمضان کے روزے مت رکھو, تو خوش ہو جاتے ہیں ہم کہ بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نہیں. میرے استاد تھے حافظ فقیر ماکڑیا صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان سے میں نے 10 سپارے حفظ کیے. تو یہ ان کی شفقت تھی میرے اوپر, طالب علمی کے زمانے میں بھی بہت شفقت فرمائی. جب میں ان سے پڑھ کر فارغ ہو گیا اور دارالعلوم بری چلا گیا تو اس کے بعد بھی جب بھی یہاں آتا تھا بہت شفقت فرماتے تھے, مجھے دیکھتے تھے مسجد میں, ملتے تھے, بہت شفقت فرماتے تھے. پھر میں مستقل یہاں آ گیا, تو ہر سال اعتکاف میں میرے ساتھ وہ بیٹھتے تھے ہر سال, اور مجھے بہت ہمت رہتی تھی, بہت تقویت ملتی تھی کہ استاد محترم ساتھ ہیں, اور میں ان کی طبیعت کی نیکی کو جانتا تھا کہ نیک طبیعت کے آدمی ہیں, دعائیں ملے گی ان کی, اور خوش بھی بہت ہوتے تھے. اور پھر مزید شفقت یہ کہ انہوں نے مجھ سے اپنا اصلاحی تعلق جوڑا, بہت بڑی بات ہے, عمر میں مجھ سے تو بہت بڑے تھے وہ, اور پھر میرے استاد. تو اعتکاف میں وہ ہم کھانے کے لیے بھی ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے. اب بوڑھے ہو گئے تھے تو کوئی ایسی بات ہوتی تھی اور میں کہتا تھا تو مان لیتے تھے, یعنی ان کو کوئی بات منوانی ہو تو میں کہتا تھا تو مان لیتے تھے میری بات. بہت سی چیزوں میں مشورہ بھی کرتے تھے اور میں کہتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں, ایسا کر لو آپ, تو وہ کر لیتے تھے. اللہ گری کی رحمت فرمائے, اللہ گری کی رحمت فرمائے. کن کن لوگوں کی دعاؤں کا دخل ہوگا, ہم لوگوں کی جو بھی دینی دنیاوی ترقی عافیتیں ہوں اس اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بھولنا نہیں چاہیے الف با تا سا سے لے کر اخیر تک کے ہمارے بخاری شریف تک کے تمام اساتذہ ہمارے سر کے تاج ہیں, ہماری آنکھوں کا سرما ہے, وہ ہمارے کلیجے کی ٹھنڈک ہے. ان کے لیے روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر, سب کو کہتا ہوں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو روزانہ, اور یہ نیت کرو کہ اے اللہ بچپن سے لے کر اب تک جس جس سے دین کے معاملے میں جو کچھ مجھے سیکھنے کو ملا ہے اس کو میری طرف سے اس کا ثواب پہنچا دے. اس میں آپ کے امام صاحب بھی آ جائیں گے, میرے جیسے دین کی بات کرنے والے بھی آ جائیں گے, آپ کے علموں میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر یہ نیت کر لو کہ اللہ بچپن سے لے کر اب تک میرے اخلاق اور میری روحانیت جو کچھ بھی ہے اس میں جس جس کا دخل ہے, میرے شیخ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی, ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. بچپن سے لے کر شیخ تک, شیخ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, اسال ثواب سے علمی اور روحانی فائدہ بہت پہنچتا ہے. اپنے اساتذہ کے لیے اگر کوئی اسال ثواب کرتا ہے تو علمی فائدہ پہنچتا ہے, اپنے شیخ کے لیے, اپنے سلسلے کے لیے تو اس سے بہت روحانی فیض پہنچتا ہے. اسی لیے ذکر شروع کرنے سے پہلے بھی درود شریف اور سورہ اخلاص پڑھ کر پورے سلسلے کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے. صبح کو یاسین شریف پڑھ کر پورے سلسلے کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے, اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو حاوی صاحب 1 مرتبہ بیمار ہو گئے اعتکاف میں, بیمار ہو گئے اور ڈاکٹر کو بلایا, ڈاکٹر شیخ ہی میرے خیال میں آئے تھے, ہمارے ڈاکٹر شیخ ہی, ان کے بھی ڈاکٹر تھے وہ آئے, اور ڈاکٹر شیخ نے ان کی حالت کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو فوراً ہاسپٹل میں بھیج دینا چاہیے, انفیکشن بہت زیادہ ہو گیا تھا اور بوڑھے آدمی تھے. لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ نا میں تو ہاسپٹل تو نہیں جاؤں گا, یعنی ہاسپٹل سے کراہیت نہیں تھی, وہ تو جاتے تھے ہاسپٹل, ایسے کب چھوڑ کر میں ہاسپٹل میں نہیں جاؤں گا. یہ تندرست آدمی, انہوں نے کہا میں نے تو اتنے سال سے اعتکاف کیا ہے, میں اعتکاف کو نہیں توڑ سکتا. تو ہمارے مولانا محمود کانگوئی صاحب, ہو سکتا ہے کہ مفتی ابراہیم عبدالجبار صاحب بھی ہو, ان لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کے لیے جانا بہت ضروری ہے اور یہ تو دین کا بھی تقاضا ہے, اللہ کا بھی تقاضا ہے کہ صحت پہلے آتی ہے. نہ میں نہیں جاؤں گا ہاسپٹل, اعتکاف میں نہیں چھوڑ سکتا. تو میں اوپر تھا اپنے معتکف میں, یہ لوگ نیچے تھے, مسجد نور کی بات ہو رہی ہے, تو مجھے بلانے کے لیے کوئی آیا کہ بھائی حوی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حوی صاحب کا ہاسپٹل فوری طور پہ جانا ضروری ہے, مگر حوی صاحب کسی کی بات مان نہیں رہے ہیں, اس لیے اب تجھے آنا پڑے گا. تو میں گیا, اور میں گیا اور میں بیٹھ گیا ان کے سامنے, اور ان کے سامنے بیٹھ کر میں نے کہا کہ حوی صاحب آپ کو ہاسپٹل چلے جانا چاہیے. تو میرا لحاظ رکھتے تھے اور اس وقت بھی رکھا, ایک لفظ نہیں بولے, لیکن بہت روئے, بہت روئے. جب میں نے ان کو کہا کہ آپ کو جانا پڑے گا اور جانا چاہیے, تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب میں منع نہیں کر سکوں گا, تو اعتکاف چھوٹنے پر روئے ہو, بہت روئے ہو. یہ ہے لذت, یہ ہے لذت. ان کو طاعات میں مزہ آتا تھا, حالانکہ اس وقت بھی مسجد نور کی سائز کے اعتبار سے معتکفین کی تعداد بڑی ہوتی تھی, تو بھائی چلو جان چھوٹی, ثواب بھی مل گیا, اور ایسا ہی ہوا نا, ثواب بھی مل گیا نیت پر اور جان چھوٹی اعتکاف سے. لیکن نہیں, پھر وہ ہاسپٹل گئے, ہاسپٹل میں چیک اپ وغیرہ ہوا اور ان کو وہاں سے ڈسچارج کیا, ڈسچارج کیا ایک دن کے بعد, دو دن کے بعد, جو بھی مجھے اس وقت ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. تو ڈسچارج کیا تو سیدھے آ کر اعتکاف میں بیٹھ گئے, حالانکہ اعتکاف تو ٹوٹ چکا تھا ان کا, لیکن پھر بھی آ کر کے بیٹھ گئے. اللہ یہ لذتیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاون امواس میں جب بیمار ہو گئے پلیگ میں, اور جورڈن میں ان کا مزار ہے, ہمیں بھی جانے کی وہاں سعادت نصیب ہوئی ہے, تو چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. اتنی بڑی عمر نہیں تھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جلیل القدر صحابی ہیں. تو جب بستر پر پڑے ہوئے تھے اور انہیں احساس ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تو اور جینا چاہتا تھا, خود کہا انہوں نے, اے اللہ میں تو اور جینا چاہتا تھا. تو آپ کہیں گے کہ, تو ہم بھی کہیں گے کہ اے اللہ ہم تو اور جینا چاہتے تھے, اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ آگے والی بات کمال کی ہے, اے اللہ میں اس وقت مرنا نہیں چاہتا تھا, میں تو اور جینا چاہتا تھا, لیکن باغات کو آباد کرنے کے لیے اور نہروں کو جاری کرنے کے لیے نہیں, میں جینا چاہتا تھا گرم گرم دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے اور علماء کی مجلسوں میں جا کر علم حاصل کرنے کے لیے اور نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کے لیے. یعنی ان کو موت کے وقت افسوس ہو رہا ہے, ہم تو کیا کہیں گے کہ چلو بھائی موت آ گئی تو یہ رات دن کی جو کچھ مشقتیں ہم سمجھ رہے ہیں اپنے اوپر کے, فجر میں اٹھو نماز پڑھنے کے لیے آؤ, اس سے جب راحت مل جائے گی. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں جینا چاہتا ہوں. کیوں؟ افسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ لمبے لمبے گرمی کے روزے میں نہیں رکھ سکوں گا, میں لمبے لمبے سفر کر کے علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھ سکوں گا. حالانکہ وہ تو خود بہت بڑے عالم تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, میری امت میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے. کہتے علماء کے پاس جانے میں, اس زمانے میں علماء کے پاس جانے میں بہت مشقت ہوتی تھی, لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے. اور تیسری بات یہ کہ میں مجاہدہ, دوا میں طاعت کا مجاہدہ, نوافل کا مجاہدہ, میں تو اس کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا, لیکن اب تیری طرف سے مقدر ہے موت کا, تو کوئی حرج نہیں, آنے کے لیے بھی تیار. تو میرے بھائیوں, یہ اصلاح جو ہے, اصلاح نفس کی اصلاح, تزکیہ, اس کی ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے. میں سب سے پہلے آج کی تمام باتوں کا اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہوں, سب سے پہلے میرے نفس کو بھی ان باتوں کی بہت ضرورت ہے. یہ نفس جو ہے وہ لذتوں میں پڑا رہنا چاہتا ہے اور وہ بالکل مشقت برداشت کرنا نہیں چاہتا. تو اس وقت جو ہے نفس جن لذتوں میں ہمیں ڈالے ہوئے, وہ لذتیں ناجائز لذتیں ہیں. تو نفس کو پاک کرو, اس کا تزکیہ کرو, تھوڑی مشقت ہوگی, لیکن اس کے بعد جو لذت ملے گی وہ حقیقی لذت ملے گی, وہ حقیقی لذت ملے گی. ایک آدمی جو ہے اسے کھجلی ہو جائے اور وہ کھجاتا رہے, ایسا ہے, کھجاتا رہے کھجاتا رہے, تو اس کو لذت آتی ہے نا, یہ بیماری کی لذت ہے. اس وقت ہم لوگوں کو جو لذت مل رہی ہے وہ بیماری کی لذت ہے,
یہ کھجانا، یہ بیماری کی لذت. اب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر یہ کہے کہ اوئنٹمنٹ لگاؤ اس کے اوپر، تو وہ کہے گا کہ نہیں نہیں نہیں، اوئنٹمنٹ لگائیں گے، مرہم لگائیں گے تو جلن ہوگی، جلن تکلیف ہوگی، اس سے اچھا تو یہ کہ دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. تو ڈاکٹر اس کو یہ کہے گا کہ دیکھو یہ جو آپ کا مزہ ہے یہ بیماری کا مزہ ہے، اور بیماری کا مزہ تھوڑے دنوں تک رہتا ہے، آگے جا کر کے بہت خطرناک ہو جائے گا، سڑ جائے گی چمڑی. تو اس بیماری کے مزے کو چھوڑ کر تم تندرستی کا مزہ لو کہ بالکل جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو مزہ آئے گا تم کو ٹھیک ٹھاک. اور یہ تندرستی کا مزہ لینے کے لیے تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، یہ تھوڑی جلن برداشت کرنی پڑے گی مرہم کی. تو مشائخ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس وقت تم جن مزوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ بیماری کا مزہ ہے، تم تھوڑی قربانی کر لو، تھوڑی قربانی، مجاہدہ کر لو، اپنے نفس کی خلاف ورزی کر لو، ذکر و اذکار میں مشغولی اختیار کر لو، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تم کو جب تندرستی ہو جائے گی تو پھر صحت کا مزہ آئے گا. اور صحت کا مزہ آئے گا، سجدے میں جاؤ گے تو دل سر اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا، رکوع میں جاؤ گے تو کھڑا ہونے کا دل نہیں چاہے گا، قیام کرو گے تو نماز چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا، روزوں کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا. یہ صحت کا مزہ ہے. اللہ جل جلالہ آمن وعدہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بس آپ سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان گزارشات پر توجہ کریں اور عمل کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی معمولات کی خوب پابندی ہو، مجالس میں اہتمام سے شرکت کرو، اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرو، کوشش کرو کہ کچھ بھی ہو جائے گناہ نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے گناہ نہ ہو. اور نوافل بھی پڑھو، نمازوں کا اہتمام، پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام ہو. گھر میں حرام بالکل نہ آئے، بس صرف حلال روزی آئے گھر میں. اور سنتوں پر خوب عمل کرو، جتنی زیادہ سنتیں زندگی میں آ سکے سنتوں پر. مسواک کا اہتمام کرو، دسترخوان بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ہاں بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کھانے کے بعد دعا پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، شریر داڑھی رکھو. جتنا زیادہ ہو سکے سنتوں پر اہتمام، گھروں میں عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں، مرد بھی بچے بھی، سنتوں کا اہتمام ہو بہت زیادہ. اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی شانہ ان کے حال پر رحم فرمائے. اور پورے عالم کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی پورے عالم کو امن سے بھر دے، سلامتی سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے. ہمارے ملک کے سیاسی حالات بھی بہت نازک ہیں، ان حالات کا ہم لوگوں پہ اثر پڑتا ہے، کھانے پینے، انفلیشن. تو ملک کے حالات کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ جو لوگ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی شانہ ان کی رہنمائی فرمائے، اور ان سے ایسے فیصلے کروائیں اتفاق کے ساتھ کہ جس میں ملک کا بھی فائدہ ہو اور اس ملک میں رہنے والوں کا بھی فائدہ. یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے. بھائی اپنے گھر کے لیے دعا کرتے کہ اللہ ہمارے گھر کو ٹھیک ٹھاک رکھنا، تو ملک میں تو ہمارے ملک کے لیے دعا کرنا. یہ بھی ہمارے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک سے وفاداری تو ہونی چاہیے نا، اس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ پولیٹیکل حالات درست ہو جائیں. اور اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی اراکین ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ہمارے پرائم منسٹر سمیت، ان کو اتفاق کے رائے پر لے آئیں اور ایسے فیصلے کروائیں کہ جس کے نتیجے میں ملک کی بہتری ہو اور یہاں رہنے والے سب لوگوں کی بہتری ہو. اور جتنے لوگ موت کے قریب ہیں ان کے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرو، بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی دعا کرو. جتنے دینی ادارے ہیں، جتنے دینی کام ہیں، جتنی دینی جماعتیں ہیں، جتنی جمعیتیں ہیں، ان سب کے لیے دعا کرو. اور جو پریشان حال ہیں اللہ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، جو مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ عافیت دے، جو مظلوم ہے اللہ ان کی دستگیری فرمائے. اور اللہ تعالی شانہ لوگوں کو دین پر چلنے کی خوب توفیق دے، شیطان اور نفس کے مقائد سے بچائے، سب کو اصلاح اور تزکیہ کی فکر نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اپنا تعلق، اپنی محبت عطا فرمائے، دوا میں طاعت نصیب فرمائے، دوا میں ذکر نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی شانہ عافیت والی زندگی سے فراغت پر ولایت والا، صدیقیت والا حسن خاتمہ نصیب کرے، اور اس کے بعد آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے. اور جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ شانہ سب کی مغفرت فرماوے، سب کو جنت و فردوس میں داخلہ نصیب فرماوے. ہمارے اسلم بھائی ملا کی نانی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے. کل 2:30 بجے نماز جنازہ ہے، ان کی شرکت کی کوشش بھی کریں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور لیسٹر میں جتنے مرحومین سوئے ہیں ان سب کی، اور پورے ملک میں، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں جتنے مرحومین ہیں امت محمدی اعلیٰ صاحب علف الفصلاۃ وسلام کے، اللہ صاحب کی مغفرت فرماوے، سب کو ان کی قبروں میں اللہ خوش کر دے، اور اللہ تعالیٰ شانو ہمارے اوپر بھی فضل فرماوے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انكر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك، واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من التوابين، ومن المتطهرين، ومن عبادك الصالحين، ومن أوليائك المقربين الصديقين. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغنا حبه، والعمل الذي يبلغنا حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.